یہ وہ آیت ہیں سورہ کہف کی آخری جس کو ہم نے اپنے گفتگو مبنی پر توحید کے پہلے حصے کے لیے سرنامہ کلام کرا دیا ہے. یہ میں بھی مطلب میں اس کرتا چلوں گی جو سلسلہ ترتیب دیا ہم نے اس کے تین حصوں میں ہم اس کو گفتگو کریں. پہلا حصہ اسی آیت کے ذہن میں تین بنیادی نقاط پر شامل. پہلا نقطہ کیا ہے کہ الہکم الہ واحد, کہ جہاں پر ہم نے اس بات کو سمجھا کہ ہر انسان بذات خود ایک الہ کا تصور رکھتا ہے اور اس الہ کے تصور کو پیغمبر وحی کے ذریعے سے حقیقت سے متصل کر دیتا ہے, یعنی الہ واحد. یہ بات واضح ہوگی کہ ہر انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب عقیدے جگہ زمان مکان سے تعلق رکھنے والا ہو, لیکن اس کے فطری طور پر ایک معبود کا تصور اس کے پاس ہے. یعنی اس کے پاس اس کے اندر یہ خواہش موجود ہے کہ میں کسی ہستی کے آگے جھکوں, کسی کی بندگی کروں, کسی کی پرستش کروں, اور وہ اس خواہش کے ذیل میں اپنے الہ کو خود تراشتا ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے گفتگو کر کے بتایا کہ انسان خود اپنے الہ کو کریٹ کرتا ہے, تو اس میں یہ صفت ہونی چاہیے, اس میں یہ صفت ہونی چاہیے, یہ صفت ہونی چاہیے. لیکن پیغمبر جب آتا ہے تو وہ انسان کو وحی کی رہنمائی میں الہ حقیقی سے روشناس کراتا ہے, اور جو واحد نقطہ وہ اس کے سامنے بیان کرتا ہے وہ کیا ہے کہ الہ واحد. کہ الہ واحد میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں تمام چیزیں انسان کے اندر الہ میں جتنی صفات کو دیکھنا چاہتا ہے وہ صرف ان دو لفظوں میں جمع ہو جاتے ہیں. یہ ہم نے بات کی. اس کا دوسرا ٹکڑا یہ تھا کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ, اور تیسرا ٹکڑا یہ تھا کہ ولیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. تو کل ہم نے اور انشاءاللہ آج بھی اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے شرک کے حوالے سے. کچھ معروضات میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے, کچھ باتیں اور کر کے کہ اس کو ایک حد تک اس بحث کو انشاءاللہ مکمل کر دیں. اور کل پھر ہم بات کریں گے لقاء رب, کہ لقاء رب یا لقاء اللہ کس طریقے سے ممکن ہے, کیا یہ ایک وہم ہے, تصور ہے, کیا قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا باتیں ملتی ہیں, یا بزرگ علماء اور خرافہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں لقاء رب. تو یہاں پر آپ سمجھیے کہ ہمارا پہلا پارٹ ایک مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد تقریباً تین نشستوں میں ہم بات کریں گے آیات آفاقی و انفسی کے حوالے سے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, کہ آیات آفاقی اور انفسی خدا تک, الہ تک, توحید تک ہمیں کس طریقے سے پہنچا سکتے ہیں, اور اس میں اہل بیت علیہ السلام کے فرامین اور جو کچھ انسان کے مشاہدات ہیں ان سے جو کچھ وہ سمجھ سکتا ہے. اور تیسرے حصے میں تقریباً دو یا تین تقاریب میں ہم اسماء حسنہ الہیہ پر بات کریں کہ پروردگار کے جو اسماء حسنہ ہیں ان میں سے وہ کون کون سے اسماء ہیں کہ جن کا ہم سے براہ راست تعلق بنتا ہے اور جن سے رابطہ یا وابستگی ہمارے لیے انتہائی اہم, اور اسی میں ہمارے سامنے سورہ اخلاص کی کچھ مباحث بھی اس ذکر میں آئیں گے ان شاء اللہ. تو یہ ترتیب. ہم نے کل بات کی تھی شرک کے حوالے سے, میں نے آپ کے سامنے 3+3 تین اور تین چیزیں رکھی. پہلی تین چیزیں یہ تھیں کہ شرک تین موارد میں واقع ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ انسان رازق ہے تو یہ شرک ہو گیا. انسان کو رازق خود خدا نے بنایا, جیسے والدین اپنے بچے کے رب ہوتے ہیں. اگر آپ والدین کو رب کہیں تو یہ شرک نہیں ہوگا. اسی طریقے سے کچھ انسان دوسرے انسانوں کو رزق پہنچانے کا سبب اور وسیلہ ہوتے ہیں, یہ کوئی شک نہیں. خدا خالق ہے لیکن اس نے اپنی صفت خالقیت سے انسان کو بھی نوازا ہے, وہ انسان بھی خالق ہے. اس معاملے میں شرک نہیں ہے. شرک کے میں نے آپ کو بتایا تھا تین موارد ہیں, اور حوالہ میں نے آپ کو دیا تھا استاد جعفر سبحانی کی کتاب ہے مربی نمونہ, جو انہوں نے سورہ لقمان کی تفسیر کے ذریعے میں بیان کی, وہاں پر شرک کی بحث کی. تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ شرک تین جگہوں پر ہوتا ہے, تین موارد میں. پہلا کیا ہے کہ انسان غیر خدا کو خدا سمجھنے لگے یا خدا بنائے, اور اس کی تھوڑی سی تشریح میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ علمی اعتبار سے اگر اس کو کہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا جو حقیقت مطلق ہے, ایبسولیوٹ ٹروتھ ہے, الٹیمیٹ ریالٹی ہے, اس کی جگہ پر انسان کسی شخصیت کو رکھتے ہیں. شخصیت اعتباری ہوتی ہے اور حقیقت اصلی ہوتی ہے. تو یہ شخصیت نظروں سے گرتی بھی ہے اور نظروں میں چڑھتی بھی ہے, لیکن حقیقت کبھی نظروں سے گر نہیں سکتی. یہ حقیقت کبھی نظروں سے گر نہیں سکتی, یا انسان حقیقت سے غافل ہوتا ہے یا مانتا ہے, لیکن شخصیت اعتباری شہر. تو اس کو میں نے دوسرے طریقے سے یہ بات کہی کہ انسان شخصیت کو حقیقت سمجھنا شروع کر دے یا حقیقت کو شخصیت کے درجے میں گرا دے, غیر اس خدا کو خدا سمجھنے لگے. دوسرا موقع کیا تھا کہ کسی شخص کو یا کسی موجود کو اپنے فعل میں, اپنے امور میں مستقل اور خود مختار جان رہے ہیں. یعنی ہم یہ سمجھنے لگے, ایک مثال جیسے پہلے بھی کہا لیکن جو پڑھ گئی اور ہمارے سامنے, ہم یہ سمجھنے لگے کہ حضرت علی علیہ السلام جو چاہیں کریں, چاہے خدا راضی ہو یا نہ ہو. یعنی میں نے ایک حاجت ان کے سامنے رکھی ہے, خدا تو نہیں چاہ رہا تھا کہ مجھے دے, لیکن علی علیہ السلام دے سکتے ہیں. 100% شرک. اس لیے کہ کوئی موجود چاہے وہ اعلی علیین میں ہو, چاہے نیچے کے درجات پر, بغیر اذن خدا اس کو کوئی فعلیت اور اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ امور خدا میں تصرف کرے, اس حالت میں کہ وہ خود مختار بغیر اذن خدا امور خدا میں تصرف کرے ممکن ہی نہیں ہوتا. اور اگر کوئی انسان ایسی کسی چیز کا قائل ہوتا ہے تو یہ 100% شرک ہے. اور تیسرا موقع کیا تھا جس پر ہم نے بات کی تھی شرک کے لیے, کہ خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے غیر خدا کی پرستش کی ہے, وسیلہ نہیں پرستش. جس طریقے سے کہ مشرکین یہ کرتے تھے, جب ان سے کہا گیا کہ یہ بت تو خدا نہیں ہو سکتے, تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان کو خدا نہیں مانتے لیکن ہم ان کی پرستش اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں خدا سے قریب کریں, تاکہ یہ ہمیں خدا تک پہنچا دیں. اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت رکھی تھی, وہ آیت کیا بتاتی ہے کہ پیغمبر خود یہ کہتا ہے کہ اللہ کی بندگی ہے, میری اطاعت ہے. یہ پیغمبر یا حجت خدا یا معصوم کی بندگی نہیں ہے, بلکہ معصوم کی اتباع اور اطاعت ہے تاکہ وہ ہماری رہنمائی کریں خدا تک, قرب خدا تک. یہ تین مواقع وہ ہیں جو ہم نے کہے تھے کہ جہاں پر شرک واقع ہوتا ہے, کہ اگر ان تین موقعوں میں انسان کسی جگہ پر پھنس جائے, ایسی غلطی کرے تو وہ مشرک ہو جائے, اس میں شک نہیں. پھر اس کے بعد میں نے تین چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھیں کہ جن کی وجہ سے, جن امور کی وجہ سے انسان مشرک ہو جاتا ہے. ان میں سے پہلی وجہ کیا تھی کہ انسان عالم طبیعت میں رہنے کی وجہ سے مختلف چیزوں کے اثرات پر ایمان لے آیا, یعنی وہ کس چیز پر اس کا ایمان قائم ہو جائے کہ دولت یا پیسہ یا شہرت یا اسٹیٹس یا کسی کے قوت ظاہری, یہ عالم امکان میں یا زندگی میں مستقل اثر والی چیز ہے, اس پر اس کا ایمان آ جائے, یہ چیز انسان کو مشرک بنا دیتی. دوسری چیز اطاعت بلا دلیل اور اندھی تقلید. یعنی ہم فلاں صاحب کو بہت اچھا سمجھتے ہیں, یہ بہت بڑے عالم ہیں, ये इन्होंने इनका मुझ बहुत एहसान है, ये बहुत नेक शख्स हैं। आप खाली ये चीज़ देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि जो बात आप कबूल कर रहे हैं वो मुताबिक हक है या नहीं। ये रवैया अगर रहेगा तो ये चीज़ भी इंसान को शिर्क की पदों के अंदर रखेगी, ठीक है। और इसमें मैंने आपके सामने सूरह लुक़मान की आयत रखी थी, ये जब खुदा ने कहा कि वालिदैन जिनका तुम पर इतना एहसान है कि मेरे बाद उनका शुक्रिया अदा करो, लेकिन अगर वो भी तुमसे शिर्क के बारे में तुमसे इसरार करें जिसका तेरे पास इल्म नहीं है तो कभी भी उनकी इताअत नहीं करना। और तीसरे मौके पर, यानी कि तीसरा यही चीज है, लेकिन वो आयत सूरह तौबा की मैंने आपके सामने रखी थी, सूरह तौबा की आयत 30 और 31, कि जहाँ पर यह बयान होता है कि यहूदियों ने उज़ैर को अल्लाह का बेटा बना लिया और ईसाइयों ने मसीह को अल्लाह का बेटा बना लिया, और अल्लाह उस पर उनको कत्ल कर दे, अन्ना युफकू। यहाँ पर हमारे लिए एक बहुत सख्त तंबीह है। मैंने इशारा था, एक जुमला आपसे कहा था कि ये जो लोग हैं ये उनको तरक्की दे रहे हैं ना, नीचे तो नहीं गिरा रहे कि अल्लाह ने पैगम्बर बनाया था उन्होंने और तरक्की दे दी, नीचे तो नहीं गिराया। इसका मतलब है ऐसे नहीं होता, जिसको खुदा ने जिस मकाम पर रखा है उसे पहचानिए और उसके हिसाब से उसको उसकी इताअत करें। ये नहीं कि आप कहें कि हम जो है कि फला हस्ती वो इतनी बाइज्जत है कि उनको खुदा ही बना दें। इसके जवाब में अगला जुमला मौजूद है, कि अल्लाह उनको कत्ल करे। इन्हें खुदा इस बात पर राजी नहीं है कि यहाँ उज़ैर और ईसा की इज्जतें बढ़ रही लोगों की नजर में, ये हमारे लिए भी सख्त तंबीह है। और उसकी अगली आयत क्या है कि इन लोगों ने अपने अहबाब और रहबान को अपना रब बना लिया, अरबाब बना लिया अल्लाह को छोड़कर। इस आयत के ज़हन में रिवायत है अहले सुन्नत के पास भी और हमारे पास भी, दोनों रिवायतों का मतन तकरीबन एक है। अहले सुन्नत रिवायत करते हैं अली बिन हातिम ताई से, और हमारे पास रिवायत है इमाम सादिक अलैहि सलाम से। जैसे अदी पूछते हैं रसूलुल्लाह से कि या रसूलुल्लाह हमें तो कभी नहीं पता कि ईसाइयों और यहूदियों ने अपने उलमा को रब बनाकर उनकी परस्तिश की हो। ये आयत कह रही है कि इन्होंने, इन लोगों ने तफ़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाह, इन लोगों ने अहबार और रुहबान को अरबाब रब बना लिया खुदा को छोड़कर। उन्होंने कहा ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना, हमें नहीं पता चला। इमाम सादिक अलैहि सलाम भी ये फरमाते हैं कि खुदा की कसम उन्होंने अपने उलमा और अहबार को रब बनाकर परस्तिश नहीं की, बल्कि उनके उलमा ने हलाल या खुदा को हराम और हराम में खुदा को हलाल कर दिया और वो बगैर तहकीक उन्होंने उसको कबूल कर दिया और इस पर कोई एहतजाज नहीं किया। यानी इन्हें खुदा कह रहा है कि इन्होंने उनको रब बना लिया है अल्लाह को छोड़कर, तो ये रब बनाना क्या चीज़ है कि जो कुछ उनके उलमा ने उनके सामने रखा, चाहे वो हलाल को हराम करना हो या हराम को हलाल करना, उन्होंने आँख बंद करके उस पर अमल कर लिया, उसको कबूल कर लिया, ना उस पर एहतजाज किया ना उस पर तहकीक किया। तो खुदा का मतलब इस आयत में ये है, यानी अगर मैं भी कोई बात आपसे कह रहा हूँ तो आप पर वाजिब है कि आप उसकी तहकीक करें। अगर आप उसे सिर्फ किसी की फेस वैल्यू पर एक चीज़ को कबूल करते हैं, आप खुद अपने लिए खतरनाक सोचा पैदा करें। यानी कहने वाला तो अगर खुदा ना खास्ता झूठ बोलता है, फरेब दे रहा है कोई गलत, उसका हिसाब अलग खराब है। नहीं, हलाल को हराम करार देना और हराम को हलाल करना, यानी उसने किस तरीके से उसने आपको हलाल और हराम बताया है तहकीक कर, ठीक है। अगर कोई शख्स ऐसा है, देखिए उसके दर्जात है, उसूली तौर पर हर इंसान को चाहिए कि हलाल और हराम का इस्तेमाल कुरान और हदीस से होता है। जिन्हें मुझे ये काम करना चाहिए, हम में से हर एक को ये काम करना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम अपनी कमजोरी, नालायकी या अरबी ना जानना या दीगर मसाइल की वजह से ये नहीं कर सकते। تو ہمیں ایک سہولت یہ فراہم کی گئی کہ اس شخص پر جس کے عدالت پر، جس کے صفا ہونے پر، جس کے صحیح انسان ہونے پر، عادل ہونے پر تمہیں کامل یقین ہو، یعنی کہ ہر شخص کے پیچھے جس کی عدالت پر، جس کی صفات پر تم بالکل مکمل یقین رکھتے ہو، اس سے پھر جا کے پوچھو کہ حلال خدا کیا ہے اور حرام خدا کیا ہے. یہ مسئلہ ہے. یعنی یہ وہ نہیں کہ کسی نے آپ سے کہہ دیا کہ یہ حلال ہے. مثال کے طور پر میں اگر آپ سے کہہ دوں آپ کو نہیں ماننا چاہیے، آپ کو جا کے توضیح المسائل دیکھنی چاہیے، کیونکہ میرا کہا ہوا سند نہیں ہے اس بارے میں کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ میں اس درجے پہ نہیں ہوں اس عدالت اور اس عالمیت کے، ہو سکتا ہے کہ میں یہ غلطی کر رہا ہوں. لیکن آپ کے پاس مین سورس اور مین ریفرنس وہ توضیح المسائل ہے، جس میں آپ کس شخص کی طرف ریفر کر رہے ہیں جس کی عالمیت اور عدالت اور انٹیگریٹی اور پرسنالٹی پر آپ غور کر سکتے ہیں. اور جیسے ہی آپ پر یہ بات ثابت ہوگی کہ یہ اس مقام سے نیچے گر گیا، اس کا کیریکٹر اس جگہ سے نیچے چلا گیا، آپ اس کی بات ماننا چھوڑ دیں. پوپ کی بات نہیں ہے، یعنی کہ ان کے جو علماء ہیں، یعنی یہودیوں کے علماء ہیں، یہودیوں کے حضرات ہیں، انہوں نے ان کے سامنے جو چیزیں رکھی. اور دوسری ایک بڑی اہم بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ ایون جیسے ہم حلال اور حرام کی بات کر رہے ہیں، یہ فقہی معاملات سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن عقائد میں تو آپ عالم کی بھی تکلیف میں نہیں ہیں. یعنی جو آپ کے کنسپٹس اور آپ کے نظریات ہیں، آپ کا جو سیٹ آف بلیفس ہے جس پر آپ اپنی پوری زندگی کی عمارت کو تعمیر کرتے ہیں، وہ تو ہر انسان کو وہ بنیاد طور پر آپ کرتی ہے. یعنی دوسرا شخص آپ کی صرف ہیلپ کرتا ہے اس میں. میں آپ کا عقیدے کی جگہ نہیں بیٹھ سکتا، میں صرف آپ کو ایک درست عقیدے کی طرف جانے میں ہیلپ کر سکتا ہوں. عقیدہ ہر انسان کو خود بنانا ہے، وہ بات اپنی جگہ پر ہے. اور یعنی کہ نارملی اگر ہمارے پاس یہ سلسلہ نہ ہو مشتہدین کا، تو ہر کس و ناکس کو یہ حاصل نہیں کہ وہ اس طریقے سے بتاتا ہے کہ حلال یہ ہے حرام. باہر نہیں، رب بنانا نہیں، میں نے یہ کہا کہ صفت ربوبیت کا انسانوں کی طرف نسبت دینا شرک نہیں ہے. رب بنانا نہیں، رب بنانا نہیں. دیکھیے انہوں نے کس طریقے سے رب پکڑ لیا، یعنی کہ انہوں نے کس طریقے سے رب بنایا کہ انہوں نے اپنا ایسا مربی ان کو سمجھا کہ وہ جو چاہے کہیں مان لیں. حالانکہ کہ خود قرآن کی دوسری آیتوں میں یہ بات نظر آ رہی ہے، بیان ہو رہی ہے کہ جیسے قرآن کریم ہم سب پڑھ رہے ہیں، اب قرآن کریم کے اندر ایک جملہ لکھا ہے کہ ابھی وہ فلاں فلاط و زکوٰۃ ورکعون مع الراکعین. اب میں آپ سے ایک جملہ کہہ دوں کہ نہیں بھی زکوٰۃ جو ہے نا وہ اس دور میں جائز نہیں ہے، واجب نہیں ہے. مثال کے طور پر یعنی کہ ایک میں عالم ہوں، میں ایک فتویٰ صادر کر دوں کہ اس دور کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ صحیح دینا صحیح نہیں، اس کی ضرورت نہیں. آپ اپنی کتاب میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ حکم خدا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا آپ اس کو مان رہے ہیں. یعنی کہ آپ اس کو پوچھیں کہ کیا تمہارے پاس حکم خدا سے کوئی ثبوت ہے؟ یعنی یہ بات درست ہے کہ آپ اس سے پوچھیں، تب آپ کنفرنٹ بھی نہیں کر سکتے، آپ اس سے پوچھیں کہ تم تو یہ بات کہہ رہے ہو کہ اس دور میں زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں، تو حکم خدا سے تمہارے پاس کیا ثبوت اور دلیل ہے؟ اگر مثال کے طور پر وہ دیتا ہے تو پھر ایک نئی چیز. لیکن یہودیوں نے تو عجیب ہی حرکتیں کی ہیں نا. اب سورہ بقرہ میں پڑھیں، ابتدا کی دو کے پہلے انہوں نے قوم ہے ان کو نکال دیا ان سے جنگ کر کے، اس کے بعد ان کو واپس بلا لیا، پھر واپس بلانے کے پیسے بھی لے لیے. حالانکہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ پہلی منزل پر ہم نے تم کو یہاں سے اندر نکالنا ہی تم پہ حرام قرار دیا تھا، کہ پہلے نکالا پھر نکالنے کے بعد بلایا اور بلانے کے پیسے بھی لے لیے. عجیب عجیب حرکتیں ہیں اس میں، کہ اگر آپ خاص طور سے اس کی تفصیل اور تشریح آپ کو دیکھنا ہے نا کہ کیوں یہ کہا جا رہا ہے. خاص طور سے یہود و نصارہ کی طرف پریفر کر کے، تو آپ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھیے تفصیل سے ان باتوں میں. تو یہ رویہ انسان کو کہاں تک پہنچاتا ہے؟ شرک. اور تیسری قسم شرک کی، کہ کیونکہ اس آیت میں کیا کہا گیا کہ والا جو شرک عبادت ربہی، شرک در عبادت، شرک در عبادت. خاص طور سے یہ آیت کس شرک کو پن پوائنٹ کر رہی ہے؟ ہائی لائٹ کر رہی ہے عبادت میں شرک. عبادت میں شرک کیا چیز ہوتی ہے؟ کوئی آپ نے سے بتا سکتا ہے شرک در عبادت کیا ہوتا ہے؟ شرک در عبادت ہے ریاکاری. حدیث میں ہے کہ کل ریا ہے شرک، کل ریا ہے، جتنی قسم کی بھی ریاکاری ہے سب کی سب شرک. تو شرک در عبادت کے ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. تو ایک شریک تو وہ بت پرست ہے کہ جو اپنے رب کی عبادت میں بتوں کو شریک کر رہا ہے، یا مسلمان بھی اس شرک میں موجود ہے، شامل ہے. کیسے؟ کہ اگر اس کی عبادت میں ریاکاری پائی جاتی ہو، اور ریاکاری کے ساتھ ایک اور لفظ بھی آتا ہے سمع، سین بیم عین اور چھوٹی ہے سمع. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان دوسرے لوگوں کو سنائے یا ان کے کانوں تک یہ بات پہنچائے کہ میں فلاں کام کرنے جا رہا ہوں، لیکن دل میں ارادہ اس کے خلاف رکھتا ہے، یہ بھی ریاکاری کی قسم. اس کو کہتے ہیں سمع، کہ آپ لوگوں کو باور کریں، ان کے کانوں تک ایک بات پہنچائیں، ان کی سماعت تک ایک چیز پہنچائیں کہ مجھے فلاں چیز کرنی ہے، مجھے فلاں کام کرنا ہے، لیکن دل میں ارادہ رکھتے ہوں کہ میں اس کے خلاف کروں کچھ اور کروں، یہ بھی ریاکاری کی ایک قسم ہے. دونوں کو ریا میں شامل کیا جاتا ہے. جی ریاکاری ہے، ریاکاری، شرک و منافقت، یہ سب چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. عبادت میں خاص طور سے، عبادت میں خاص طور سے. اور اگر یہ اس بات کو انسان قبول کرے کہ مومن کا ہر فعل عبادت ہوتا ہے، تو پھر پوری زندگی اس میں شامل ہو جاتی ہے، لیکن خاص طور سے عبادت. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، یعنی جیسے ایک چیز جو آج کل ماہ رمضان، انسان ماہ رمضان میں اس طریقے سے روزے رکھے کہ لوگوں کو پتہ چلے گا میں روزے سے. یا مولانا ذیشان صاحب، ان کی مثال مجھے یاد آتی ہے کہ ہم نے کافی دنوں کے بعد ایک مرتبہ نماز شب پڑھ لی، تو صبح جب گھر سے باہر نکلے تو جان پوچھ کر ایسے نڈھال اور جھلتے ہوئے چل رہے ہیں کہ سب پوچھے رستے میں یا حضرت ہے رات کو کیا ہو گیا. یہ وہ چیز ہے کہ انسان کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اس کو بتائیں کہ اپنے اس کو ظاہر کرے غیر خدا کو، اپنی عبادت میں غیر خدا کو شامل کرے. اور اس میں ایک جملہ میں آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں
کہ بات بھی ہے صرف ہو سکتا ہے سر
جی،
آج تو رات تو پڑی تھی لیکن دن میں حرکت کر رہا تھا،
تو وہ یہ نہیں کہ لیکن نیت یہ تھی نا، وہ نماز پڑھتے وقت نیت میں یہ چیز شامل تھی کہ لوگوں کو اس سے آگاہ کروں گا، کبھی یہ کام کر رہا. تو وہ شرک فی عبادت ہے. کہ اس میں آیت اللہ بہجت کا جملہ مجھے یاد آتا ہے، پہلے بھی اپنی خدمت میں عرض کر چکا ہوں ریاکاری کے علاج کے حوالے سے، کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ انسان ریاکاری یعنی شو آف، کہ اگر انسان کوئی چیز کسی کے سامنے شو کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ کسی اچھے کو دکھائے. یعنی انسان اچھے کپڑے پہن کے کسی جانور کے آگے کو بھی کھڑا ہو جاتا کہ دیکھو میں کتنا حسین لگ رہا ہوں. تو میں کہا اب انسان اس بات پر غور کرے کہ وہ سب سے اچھا کون ہے کہ جس کو دکھانا چاہیے. تو ہم اگر اس بات پہ غور کریں تو ہمیں سب سے اچھا خدا کے سوا کوئی نہیں ملے گا. تو ہم اگر ریاکاری کریں تو خدا کے لیے کریں، کیونکہ سب سے اچھا خدا سے اچھا کوئی نہیں ہے کہ جس کے لیے شو آف کرنا چاہیے، جس کے لیے زینت کرنا چاہیے. यानी इस चीज को उन्होंने बतौर इलाज बयान करवाया इस मर्ज को, इस बीमारी को। तो बहरहाल ये शिर्क की यानी तीन और तीन तीन कस्में शिर्क इन तीन मवारे में वाक होता है, और ये तीन चीजें कि जिनमें जिनकी वजह से इंसान शिर्क में मुबतला हो जाता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तीन चीजें जो शिर्क में मुबतला कर देती हैं, तीन मवारे जहां पर शिर्क इंसान मुशरिक हो जाता है। अब इस बहस को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। कल मैंने आपकी खिदमत में जो बातें ऐसी की उसका लुक लुभाव यह था कि मुवाहिद होना या तौहीद की मारिफत या तौहीद पर यकीन, दरअसल ये है कि इंसान इस बात को समझ ले कि शिर्क महाल है। शिर्क महाल है, ये नहीं कि आप शिर्क फर्ज करें खुदा के लिए किसी शरीक को और बाद में दलील से साबित करें कि नहीं हो सकता, ये असल तौहीद नहीं है। बल्कि असल तौहीद इस चीज की मारिफत है कि शिर्क खुदा के लिए मुमकिन ही नहीं। खुदा का हमता हमसर कुफ्र मिसल मुमकिन ही नहीं। देखिए, असल तौहीद किस चीज का नाम, शिर्क से बरी होना किस चीज का नाम। यानी हम ये नहीं कहते कि खुदा का कोई शरीक नहीं है, यानी ये शिर्क या आपकी गवाही मुकम्मल नहीं है, या आप कहें अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, ये मुकम्मल गवाही नहीं। बल्कि मुकम्मल गवाही क्या है कि अल्लाह का शरीक मुमकिन ही नहीं। वाहिदहु ला शरीक का मतलब क्या है कि वो ऐसा वाहिद है कि जिसका शरीक मुमकिन ही नहीं, हो ही नहीं सकता। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, और नहीं हुआ कोई कुफु इसका किसी एक, नहीं हुआ वलम यकुन लहू यानी कभी भी नहीं हुआ। यह ऐसा नहीं कि अब नहीं था अब नहीं है या इतना नहीं होगा, वलम यकुन कि कभी नहीं हुआ कोई उसका हमसे, कि परवरदिगार अजल से वाहिद और अहद और हर शिर्क से वाला है। और उसके रीजन मैंने आपको बताया था, मुझे नहीं पता कि वो चीज थोड़ी सी मनकदी है कि सबका कबूल कर पाए आपके, वाहिद लामहदूद होता है, हर ऐब और नक्स से पाक होता है, और जो लामहदूद हो वो किसी दूसरे के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। इस वजह से कोई जगह ऐसी नहीं है कि जो खुदा से खाली हो, कोई जगह ऐसी नहीं। क्योंकि वाहिद की शर्त ही यही है, अगर कोई जगह भी खुदा से खाली हो गई तो खुदा की हद वहां पे आ गई, और जो हदों में आ गया वो ऐब और नक्स उस पर वाक हो गया, एहतियाज आ गई, एहतियाज हो गई तो वो कुलूरियत की मंजिल से खिलाफ नहीं। दोस्त, अब इस कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इस कंसेप्ट को मजीद थोड़ा तकवीत देने के लिए आज हम दो तीन पुरानी हवालों से बात करेंगे। सबसे पहला हवाला आयतुल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। आयतुल कुर्सी के जो अजायबात हैं उनमें से एक अजीब उसकी उसने तरतीब है। अगर आप शुरू से आखिर तक देखेंगे तो आयतुल कुर्सी पांच इस्बात और पांच नफी पर मुश्तमिल है, यानी पांच मरतबा हाँ है, पांच मरतबा ना है। अल्लाह इस्बात, ला इलाहा इल्ला हुवा नफी, अल हय्युल क़य्यूम इस्बात, ला तख़ुज़ुहू सनतुन वला नौम लहू नफी, इसी तरीके से एंड तक। और पांच इस्बात और पांच नफी के बाद दो सिफात आई हैं, वहुवल अलीयुल अज़ीम। बहरहाल अभी उसको मौका नहीं, मैं सिर्फ पहले टुकड़े की बात करता हूँ। अल्लाह पहला टुकड़ा, ला इलाहा इल्ला हुवा, यानी आप किस तरीके से इसके हिस्से बना सकते हैं, इस्बात और नफी, इस्बात और नफी से इसके हिस्से आप बना सकते हैं कि पहला हिस्सा इस्बात अल्लाह, उसके बाद नफी ला इलाहा इल्ला हू, तीसरा हिस्सा इस बात अल हय्युल क़य्यूम, चौथा हिस्सा नफी ला तख़ुज़ुहू सनतुन वला नौम, और अल्लाह के इसमें अल्लाह के अंदर क्या तसव्वुर है, हम इंशाल्लाह जब अस्मा पे बात करेंगे तो इसके इस्म के हवाले से बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको ये बता दूं کہ اللہ جو محققین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ کہاں سے نکلا ہے؟ اللہ کہتے ہیں الالہ الالہ ال اگر کسی لفظ پر آ جائے تو کیا معنی یا فائدہ دیتا ہے؟ پراپر ناؤن بنا دیتا ہے، کلمہ حصر بنا دیتا ہے، یعنی کہ اس صفت کو اس میں ہی منحصر قرار دے دیتا ہے۔ تو الالہ یعنی دا دا، جیسے ہم انگریزی میں دا کہتے ہیں، ال اس میں، کہ آپ کہیں مین کائنڈ مین، تو اس مین سے آپ کسی بھی مین کو مراد دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں دا مین تو وہ دا مین ہر ایک نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک خاص انسان ہوگا۔ کہ آپ نے مین کے لفظ کو، یعنی آدمیت کو، کسی خاص انسان میں منحصر کر دیا۔ تو الالہ، الالہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی الوہیت ہے وہ سب کی سب اس ذات میں منحصر ہے۔ الوہیت یا بندگی کا تصور اس ہستی کے علاوہ کہیں اور تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ الالہ مل کے بنا ہے اللہ، لیکن اسماء کے اعتبار سے اس کی کیا خصوصیات ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے بات کریں۔ تو اللہ یعنی کہ وہ، کہ صرف وہی قابل بندگی ہے۔ اللہ یعنی صرف وہی، صرف اسی کے لیے بندگی پرست ہے۔ وہ کون ہے؟ لا الہ الا ہوا۔ اب یہ لا الہ الا ہوا اللہ سے ہر شرک کی نفی کرتا ہے۔ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے معبود الا ہوا۔ پہلے آپ نے کہا اللہ یعنی الالہ، کہ وہ، کہ ساری بندگی اسی کے لیے ہے۔ لا الہ الا ہوا یعنی وہ، کہ جو ہر شرک سے پاک ہے۔ الوہیت کا تصور اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کیا جا سکتا، بندگی اس کے علاوہ کسی کے نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب میں یہ سوال کروں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ الحی القیوم۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ هو الحی القیوم۔ یہاں پہ ہم ایک بات اور کہیں، حی کے پہلے بھی ال آ رہا ہے اور قیوم سے پہلے بھی ال آ رہا ہے۔ حی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں، حی کا مطلب زندہ نہیں ہے، حی کا مطلب ہے حیات، حی کا مطلب ہے حیات، زندگی۔ تو الحی کا مطلب کیا ہوا؟ اب اسی قانون پہ چلیے، دا لگائیے اس کے آگے، کیا بنے گا؟ ہی از دا لائف۔ جب آپ کہتے ہیں زندہ تو ہی از لیونگ، اور جو لیونگ ہے وہ پہلے کوئی زمانہ تھا کہ جب نان لیونگ بھی تھا۔ کہ جیسے انسان ہے، انسان کے لیے کہا نا کہ جو پہلے شے مذکور نہیں تھا پھر ہم نے اس کو قابل ذکر بنا دیا۔ تو لیونگ نہیں، لائف، اس کے سوا کوئی پرستش کے قابل کیوں نہیں ہے؟ بیکاز ہی از دا لائف، وہ زندگی ہے، حیات ہے، حیات حقیقی ہے۔ حیات اور زندہ کا فرق سمجھتے ہیں؟ کہ زندہ وہ ہے کہ جو پہلے زندہ نہیں ہوتا، زندہ ہوتا ہے اور پھر مردہ بھی ہو جاتا ہے۔ زندہ کے ساتھ موت کا تصور ہے، زندگی کے ساتھ موت کا تصور نہیں ہے۔ یہ چیز امام علیہ السلام کہ تشریح کے امام نے اپنے کسی صحابی سے، جو مجھے یاد پڑتا ہے روایت میں ہے، کہ فرمائش کی کہ خدا کی تعریف کرو۔ انہوں نے کہا خدا زندہ ہے، جیسے ہم اپنی طرح خدا عی ہے یعنی زندہ ہے، اس مانو خدا عالم ہے، خدا نور ہے۔ امام نے فرمایا اس طریقے سے نہیں کہو، بلکہ یہ کہو کہ خدا وہ حیات ہے کہ جس کے ساتھ موت کا تصور نہیں ہے۔ خدا زندہ نہیں ہے، بلکہ خدا سے تمام زندگی ہے۔ حیات لا موت فیہ ونور لا ظلمت فیہ، اور وہ نور ہے جس کے ساتھ ظلمت کا تصور نہیں ہے، اور وہ علم ہے کہ جس کے ساتھ جہل کا تصور نہیں ہے۔ خدا عالم نہیں ہے، علم रही है, तो क्यों वो काबिल परस्तिश है, उसके अलावा और कोई उसका कोई शरीक तो नहीं हो सकता, इसलिए मैं हयात की हद पर एक होगी एक से ज्यादा होगी। आपको सोचिए आपकी अकल और फहम क्या फैसला करते हैं कि जो हकीकत है हयात है वो एक से ज्यादा मुमकिन है। तो खुदा जिंदा नहीं है, जिंदगी है, द लाइफ, ही इज द लाइफ, अल हय, हु अल हय। जी
कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फानी है।
असलन अगर आप किसी भी शय को उसकी जात की तरफ देखेंगे तो वो फानी है और हालिक है। अगर आप उसे खुदा की निस्बत से देखेंगे तो वो जिंदा है और मौजूद है, यानी मैं खुदा की वजह से जिंदा और मौजूद हूँ, अपनी वजह से नहीं। अगर आप मुझे रेफरेंस देंगे ना कि आप, तो मैं बोलता हूँ मैं फानी हूँ, मैं हालिक हूँ, लेकिन मुझे किसी ने जिंदा रखा हुआ है, उसकी निस्बत से देखेंगे तो मुझ में हयात है, मेरी नस्बत से देखेंगे तो कुछ नहीं। इसीलिए परवरदिगार ने कहा कि उसके वज के अलावा सब पानी है, उसके वज के अलावा सब हालत है। हाँ, लेकिन हम जो बात करते हैं कि खुदा आलिम है, इन सिफात की बात करते हैं, तो ये कुरान की आयतें जो बता रही हैं वो ये बता रही हैं कि नहीं, उस सिफत की हकीकत होता है, खुदा सिफत नहीं है जो जाहिर हो रही है, सिफत की हकीकत होता है। यानी सिफत क्या है कि ये जिंदा है, जिंदा होना, उस जिंदगी जिंदा होने के पीछे जो हकीकत है जिसका नाम जिंदगी है वो खुदा है। बारीक फर्क है, लेकिन आप बहुत करेंगे इंशाल्लाह पहुंचेंगे यहाँ तक कि हर चीज के आप कहते हैं कि ये इंसान जिंदा है। अब मैं सवाल करता हूँ क्यों जिंदा है? आप कहते हैं कि इसके अंदर कोई चीज ऐसी है जिसकी वजह से ये जिंदा है। मैं कहता हूँ उस चीज का पता कैसे चलता है? आप कहेंगे इसका पता इस तरीके से चलता है कि एक मुद्दत के गुजरने के बाद इंसान के आज़ा और जवारे 100% उतने ही रहते हैं, लेकिन इंसान जिंदा नहीं रहता। ये बात दुरुस्त है? जो इंतकाल जो शख्स कर जाता है कि उसके आज़ा और जवारे में से किसी चीज में कमी वाकई होती है। तो आप जब जिंदा और मुर्दा को बराबर बराबर देखते हैं तो आप कहते हैं कि ये जो जिंदा है इसमें कोई चीज है, कोई जौहर जिसने इसको जिंदा रखा हुआ है, और तमाम जिस्मानी आज़ा के बाकी रहने के बावजूद वो जौहर इसमें से निकल गया और इसकी जिंदगी खत्म हो गई। तो असली जिंदगी क्या है? वो जौहर है जो जिसकी वजह से ये जिंदा है, उसका नाम है हयात। यानी जिस चीज ने मुझे जिंदा रखा हुआ था उसका नाम है जिंदगी, और जिंदगी जिससे इंसान से मरबूत हो जाए उसे आप कहते हैं कि ये मौजूद जिंदा है। ये बात उस हयात की हकीकत होता है। यानी देखिए ये पूरा एक सिलसिला असबाब है, पूरा एक सिलसिला असबाब है जो खुदा ने कायम किया। यानी कि जैसे मिसाल के तौर पर वही का नाजिल करने वाला खुदा है, वही को लाने वाला फरिश्ता है, लेकिन इन दोनों में फर्क नहीं है। यानी ये तो अलग चीजें नहीं है। आप कहें अलग से बता दें कि आप कहें कि जिब्राइल वही को लेकर पैगंबर पे ला रहे हैं तो वही जिब्राइल की हो गई, समझिए ये एक सिलसिला है असबाब है। कुरान करीम में मौत के हवाले से तीन, एक जगह है कि अल्लाह यतवफ्फल अनफुस, अल्लाह नफूस को मुतवफ़ी करता है, एक जगह ये है कि मलकुल मौत यतवफ्फाकुम, मलकुल मौत कि मलकुल मौत तुम्हें मुतवफ़ी करता है, और तीसरी जगह ये है कि मलाइका मुतवफ़ी करता है। तो आप परेशान हो जाएंगे इन मौत देने वाले मलाइका हैं कि मलकुल मौत है कि अल्लाह है, लेकिन हकीकतन हकीकत जी हकीकत। तो हकीकत हयात अल्लाह हुवल हय, हुवल हय।
सूरह यूनुस में अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात
जी,
ये अपना वक्त मालूम अक्सर।
तो ये वो जिंदगी है कि जो मुझे और आपको मिल रही है, ये वो जिंदगी है, जिंदगी का जौहर है जो मखलूक है और हम में से हर एक के पास है, ये अल्लाह की तजल्ली है। یعنی ہم یہ تھوڑی کہیں گے کہ خود خدا میرے اندر ہے. اگر میں اپنے آپ کو زندہ یا میرے اندر زندگی ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ میرے اندر خدا ہے، بلکہ میرے اندر حیات ہے جو خدا کی تجلی ہے اور اس کی مخلوق ہے. تو بات سمجھ میں کہ اس کے لیے کوئی بھی شرک کیوں ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حقیقت حیات ہے، اور جو حقیقت حیات ہو اس کا کوئی دوسرا اور شریک ممکن نہیں. حی اور قیوم یہ کمبینیشن کیا بتا رہا ہے؟ قیوم یعنی یہ صیغہ مبالغہ ہے اور اس کا مطلب وہی ہے جو قیام کا مطلب ہے. قیام سے مراد یہ لیا جاتا ہے جو تفاصیل کے اندر موجود ہے کہ قوت، قدرت، تسلط، تدبیر، تربیت، یہ سب کی سب چیزیں کس سے مربوط ہیں؟ قیام سے. کہ اگر آپ یہ کہیں کہ میں فلاں چیز پر قائم ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ آپ اس چیز پر اتنا قدرت اور قبضہ رکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو چاہیں گے. میں اس پر قیام رکھتا ہوں، مجھے اس پر قیام حاصل ہے، یعنی مجھے اس پر پورا قدرت اور تسلط حاصل ہے. اور جس پر آپ کو قیام حاصل ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ اپنے وجود میں ٹوٹلی آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوگی. تو خدا حقیقت زندگی نہیں ہے صرف، بلکہ کل کی کل زندگی اور موجودات اپنے لیے خدا پر انحصار کرتی ہیں. خدا پر قیوم کا مطلب ہے کہ ہر چیز قائم ہے، باوجود ہے خدا. میں زندہ ہوں، مجھے زندگی ملی، اور زندگی کے بعد میں 30, 40, 50 سال سے قائم بھی ہوں اس زندگی میں، قائم ہوں، ختم بھی نہیں ہوئی میری زندگی. یہ قیام کس پر انحصار کر رہا ہے؟ پہلیوں قیوم. ایک چیز ہے جو آپ کے سامنے آئی، اس کو زندگی ملی، اور اس کا قیام یہ ہے، یعنی اس کی زندگی کنٹینیو کر رہی ہے، وہ کہاں خود کہاں کھڑی ہوئی، وہ خود سے تو اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتا. کوئی بھی وجود جو محتاج ہے وہ اپنے آپ کو خود سے تو برقرار نہیں رکھ سکتا، وہ خود کس پر قائم ہے؟ اس حی قیوم پر، اس پر قائم ہے کہ جو حقیقت ہے. تو جو زندگی کی حقیقت ہے، جو عین حیات ہے، اور جس پر ساری زندگی کا انحصار ہے، اس کے لیے نہ شرک کا تصور کیا جا سکتا ہے، نہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگیوں پر اس کو چلائے. اور اسی کی تشریح لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہ جو حی ہے اور جو قائم ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. میں نے کہا آیت الکرسی کو اس طریقے سے پڑھی گا تو بہت مزہ آئے گا. ایک اس بات ایک نفی، ایک اس بات ایک نفی، ایک ہاں ایک نام، کہ یہ حیات اور قیام کا ثبوت کیا ہے؟ یعنی کس کے بارے میں کہو گے کہ کون حی و قیوم ہے؟ جس کو نہ نیند پکڑتی ہے نہ اونگ. اب ہے کوئی ایسا؟ اسی کو آپ کہیے ایسا، تب کہیے کہ خدا کا شریک ممکن ہے. یعنی میں آپ کے ذہنوں میں کیا چیز لکھ دینا چاہتا ہوں کہ آپ آئندہ سے وحدہ لا شریک کا مطلب یہ نہ سمجھیے کہ خدا کا شریک نہیں ہے، یعنی ہو سکتا ہے، کسی گوشے میں یہ نہ ہو، بلکہ وحدہ لا شریک کا مطلب کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کسی شریک کا. کہ امام نے فرمایا کہ اللہ اکبر کا مطلب اللہ بزرگ ہے نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس بات سے بزرگ ہے کہ خدا کی تعریف و توصیف کی جا سکتی. اللہ اکبر من ان یغفر، خدا اس بات سے اکبر ہے. ورنہ آپ کہیں اللہ بزرگ ہے تو آپ کسی اور کی بزرگی کے پائے بڑے، جب آپ کہیں یہ بڑا ہے تو کوئی اور بھی بڑا ہو سکتا ہے. نہیں، اللہ اس بات سے بزرگ ہے کہ خدا کی تعریف و توصیف ہم کر سکتے ہیں. اسی حوالے سے ایک اور لفظ علماء استعمال کرتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے معیت قیومی. کل میں نے آپ کے سامنے سورہ رحمان کی آیت رکھی تھی کہ اگر کوئی شے رائی کے دانے کے وزن کے برابر بھی ہو اور پہاڑ کے اندر ہو، کسی وقت کوہ میں چھپی ہوئی ہو، آسمانوں میں ہو، زمین میں بکھری ہوئی ہو، تو کیا ہوگا؟ اللہ اسے اپنے ساتھ لے کر آئے گا. یعنی ایسا نہیں کہ پہلے وہ چیز کھو جائے گی پھر خدا اس کو تلاش کرے گا اور پھر لے کر آئے گا، یعنی وہ چیز کبھی بھی خدا سے گم تھی ہی نہیں، اوجر تھی ہی نہیں. اس کو کہا جاتا ہے معیت قیومی. معیت یعنی ساتھ ساتھ ہونا، قیومی یعنی کیا مطلب؟ کہ اگر خدا کسی چیز کو چھوڑ دے اس کی معیت کو وہ چیز فنا ہو جائے گی، قائم نہیں رہ سکے. کہ حی و قیوم سے جو ایک اور سوچ ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ اگر خدا کسی بھی شے کی معیت کو چھوڑ دے تو وہ شے ایک لمحے کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتی، اس میں سے علم، حیات، قدرت سب چھن جائے گی. دوسری دلیل اب آپ کے سامنے جو صفات ہیں، پہلی آیت سورہ قاف کی، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. نحن اقرب الیہ کیا مطلب ہے؟ یہ بھی بہت مشہور آیت ہے، اکثر آپ نے سنی ہوگی. قریب نہیں ہے، اقرب یعنی بے انتہا قریب. یہ پوری آیت یہ ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، کہ اور بے شک ہم نے انسان کو خلق کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، اور اس کے نفس کے اندر جو وسوسے جنم لیتے ہیں ہم اس کے عالم ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ، اور ہم بے انتہا قریب ہیں، إِلَيْهِ اس سے، مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اس کی گردن کی رگ سے، رگ گردن کی رگ کے بیچ نسبت ہم اس سے کہیں زیادہ نزدیک ہیں، اقرب ہیں، بے انتہا نزدیک ہیں. تو یہ چیز آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا کوئی تصور غیر خدا کے لیے ممکن نہیں. یعنی میں تھوڑے کچھ ایٹریبیوٹس آپ کے سامنے اس طریقے سے رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ چیز آپ کے ذہنوں میں بالکل محکم و مستحکم ہو جائے، نقش ہو جائے کہ خدا کے لیے شرک ممکن نہیں. دوسری آیت جو سورہ انفال کی آیت نمبر 24 ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، قبول کرو اللہ کو اور رسول کو جب کہ وہ تمہیں پکاریں اس چیز کی طرف جو تمہارے لیے حیات بخش ہے. یعنی اللہ اور رسول تمہیں جس چیز کی طرف بھی بلاتے ہیں وہ تمہارے لیے حیات بخش ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا عین حیات ہے. اگر جو بھی خدا سے قریب ہوگا تو کس چیز میں اضافہ ہوگا؟ اس کے جوہر حیات ہوگا، اس کی زندگی کی کوالٹی بڑھ جائے گی. تو جب تمہیں اللہ اور رسول اپنی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے تو اس کو رد نہ کرو، اس کو قبول کرو. وَعْلَمُوا، اور علم حاصل کر لو، اَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. حقیقتاً اس کی تشریح کی جا سکتی ہے، بالکل واضح ہے کہ اگر انسان اس کو خود محسوس کر سکتا ہے تو کر لے، اس کی تشریح نہیں ہو سکتی. کہ اللہ کہاں پہ پایا جاتا ہے؟ انسان اور اس کے دل کے پیچھے. کیا تفسیر کریں اس کی؟ تھوڑا سا انشاءاللہ جب اسماء حسنا میں اس میں قریب کے حوالے سے بات کریں گے تو کچھ کوشش کریں گے اس کی تفسیر جو بیان کی وہ آپ کو سنا. لیکن اب آپ مجھے بتائیے کہ کسی کے لیے یہ بات سوچی جا سکتی ہے کہ وہ میرے اور میرے قلب کے درمیان ہے؟ تو یہ وہ ہستی ہے کہ جس کا نام، جس کو آپ کیا مانتے ہیں، جس کو قبول کرتے ہیں، الہ. تو اب جب آپ یہ سب کچھ سمجھیں گے کہ وہ رگ گردن سے بھی بہت زیادہ نزدیک ہے، میرے اور میرے دل کے مابین پایا جاتا ہے، تب آپ خود بخود یہ کہتے اٹھیں گے کہ لا الہ الا ہو. آپ کو بالکل دشواری نہیں ہوگی یہاں تک پہنچنا، مطلب یہ صدا آپ کے دل سے نکلے گی. کہ تصور نہیں کیا جا سکتا اس کے لیے کسی کفر کا، کسی ہمسر کا، کسی مثال کا، کسی شریک کا تصور نہیں آ سکتا. یعنی کہ کہنا ہی، جیسے اگر میں کہوں کہ سب سے بڑی جہالت اور حماقت ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی ایسی بات سوچی ہے. اور آخری دلیل اس میں آپ کو سنانے کہ ایک جملہ جو حکمت متعالیہ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے اور تمام علماء نے اس کا نقل کیا ہے, چاہے امام خمینی ہو, سردار عاملی, علامہ طباطبائی, ملا صدرا اس سے پہلے. بہت عجیب جملہ ہے, واقعی عجیب جملہ ہے کہ بصیر الحقیقت کل الاشیاء وليس بشيء منهم. کیا مطلب اس کا؟ بصیر الحقیقت, سمپل ریالٹی, اوریجنل ریالٹی, دا ریالٹی, یعنی جو اصل حقیقت ہے وہ حقیقت کہ جو ہر قسم کے تشخص سے پاک ہے, ہر قسم کے اعتبارات سے بالاتر ہے, سمپل ریالٹی, پیور اینڈ اوریجنل. کل الاشیاء, وہ ہر شے کی حقیقت ہے. اب اس جملے کا تھوڑا سا میں تفصیل سمجھا دیتا ہوں. سورج, چاند, ستارے, حیوان, جماد, نبات, انسان, ملک, سب کے سب کس نے, ان کو کس نے خلق کیا؟ اللہ نے خلق کیا. اور ہم نے یہ بات طے کر لی, سمجھ لی کہ اس کے ساتھ سوا نہ کوئی مالک ہے نہ اس کا روشنی, انہیں سب کو خدا نے خلق کیا. کیا سب کی صفات ایک جیسی ہیں؟ یعنی جو صفت نبات کی ہے کیا وہ جماعت کی ہے, کیا وہ انسان کی ہے, کیا وہ حیوان کی ہے, اور پھر ان میں بے انتہا کیٹیگریز. کیا جو صفت شیر کی ہے وہ چڑیا کی ہے یا وہ گھوڑے کی ہے؟ نہیں,
ایک صفت سب
نہیں, جی
سب کا خالق
نہیں, یہ صفت نہیں, یہ صفت نہیں, یہ ان کی ذاتی صفت نہیں, یہ ذاتی صفت نہیں ہے, یہ کوالٹی نہیں ہے, یہ کوالٹی نہیں ہے. اب مثال کے طور پر ایک چڑیا, ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایک چڑیا کی بنیادی صفات کیا ہے؟ چہچہانا, پرواز کرنا, دانہ چگنا. اور کسی طریقے سے شیر ہے, اس کی کچھ صفات ہیں, گھوڑا ہے, اس کی صفت ہے دوڑنا. ہر مخلوق اپنی صفت کو اگر خود نہیں پیدا کر رہی تو کہاں سے حاصل کر رہی ہے؟ اپنے خالق سے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا نتیجہ نکلتا ہے؟ ہر مخلوق یعنی میرے اندر جتنی صفات ہیں یا تو میں نے خود انہیں پیدا کیا, اگر خود نہیں پیدا کیا تو یہ مجھے کس نے دی؟ جس نے مجھے پیدا کیا, یا تھا کب ساتھ ہے میرے اشکال ہے, درست ہے. اب جس نے مجھے دیا ہے اس کو ان صفات کا ذاتی طور پر مالک ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے کہ آگے کسی کو دے؟ اگر آپ کہیں کہ کسی اور سے لے کے دیا ہے تو پھر وہ یہ آ جائے گا کہ وہ اعلان نہیں ہو سکتا, یعنی اسے خود ان صفات کا ذاتی طور پر مالک ہونا چاہیے تاکہ آگے کسی کو دے. تو جو ان تمام صفات کا مالک ہے وہ خود کیا چیز ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ اکبر من ان یوفق. خدا اس بات سے گزر گئے کہ ہم اس کی تعریف و توصیف. اور سوچیے آپ, ستاروں کی چمک, نور, سورج کی روشنی, ان کا حرکت کی صلاحیت, انسانوں کی ساری کوالٹیز, کروڑوں اسپیشیز اینیملس کی, ان کی تمام صفات, وہ سب کی سب ایک ہی سورس سے حاصل کر رہا ہے. اور جس سورس سے حاصل کر رہے ہیں وہ ان تمام صفات کا بلا شرکت غیر مالک ہے, تبھی عطا کرتا ہے. So the simple reality is کل الاشیاء, ہر وہ چیز جس پر مخلوق ہونے کا اطلاق ہوتا ہے جو اوریجنل اور پیور ریالٹی ہے, وہ سب کا سب اس کے پاس ہے. وليس بشيء منهم, لیکن وہ خود ان میں سے کچھ نہیں ہے. یہ اتنا عجیب جملہ ہے, اتنا عجیب جملہ ہے کہ واقعی انسان حشش کر اٹھتا. اور یہ جو حکمت متعالیہ جو کہا جاتا ہے اس میں سب نے, امام خمینی اور سب نے اس جملے کو, یہ مطلب ہے جو میں نے آپ سے پہلے سوال کیا تھا, حقیقت اور شخصیت. اب اس فرق کو سمجھ لیجیے, بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منه. يعني بسيط الحقيقة original pure reality كل شيء. تمام اشیاء اپنی حقیقت اس سے حاصل کرتی ہیں، اپنی صفات اس سے حاصل کرتی ہیں، مگر وہ خود ان میں سے کچھ نہیں کچھ. یہ ہے توحید اور شرک. تو اب انسان تصور کر سکتا ہے کہ اس ہستی کا کوئی ہمسر اور کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ تو وحدہ لا شریک کا مطلب کیا ہوا؟ کہ الہ اور معبود اس ہستی واحد کا نام ہے جس کا شریک تصور نہیں کیا جا سکتا، اور جس کے لیے شریک اور ہمسر تصور ہو جائے وہ الہ اور معبود نہیں ہو سکتا. کہ یہی وہ چیز ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، کہ میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں. جب یہ معرفت ہے خدا کی تو انسان کہتا ہے کہ اس سے بڑی عزت اور کیا ہے کہ اس کا عبد بھی سستی کا. وَكَفَا بِفَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، اور میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، میری تربیت میرے امور کی نگرانی تیرے ہاتھ میں. خود سے بہتر اور کون ہے کہ جو میری زندگی کو چلائے؟ یہ میرے لیے باعث فخر. اب اگر آپ لوگ تھوڑا سا وقت مجھے دینے پر راضی ہوں، کیونکہ شاید میرا خیال ہے کہ وقت ہمارا کافی ہو گیا، آپ کل پر رکھیں، کل پہ رکھیں
شاید.
چلو، لیکن بات میں تھوڑی سی آپ کو بتا دوں کہ کل ہم کہاں سے اس کو شروع کریں گے. اسی جگہ سے، وہ یہ کہ اب ہمارے سامنے ہماری عملی زندگی میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انبیاء یا آئمہ سے توسل کرنا، کیا ان سے قربت کی خواہش کرنا، کیا حرم آئمہ طاہرین میں جانا، کیا ان کی زیارتیں پڑھنا، یا ان سے یہ کہنا، ان کو زندہ سمجھ کر کیا خدا کی بارگاہ میں میرے لیے سفارش کریں، کیا یہ ساری کی ساری چیزیں شرک زمرے میں آتی ہیں، یا ہمیں خود قرآن سے وہ ثبوت ملتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے کو خدا نے کہا. انشاءاللہ کل پر ہم یہاں سے بات شروع کریں گے.